اے خلیفہ امیر اہل سنت، تو صدار گے سلامت، تو صدار گے سلامت، تجھ پر ہو رب کی رحمت.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ.
فرمان خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اے لوگوں، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو عاشقان رسول اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے حصول ثواب کی خاطر پہلے جو ہے ہم بیان سننے کی نیتیں کر لیتے ہیں کہ فرمان خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اور یہ یاد رہے کہ کسی بھی کام میں جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی، جتنی ثواب کی نیتیں زیادہ ہوں گی، اتنا ثواب بھی زیادہ ملے گا. تو نیت کیجئے کہ انشاءاللہ الکریم نگاہ نیچی کیے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا. صلو علی الحبیب، اذکر اللہ اور توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا. بیان کے بعد ایک دوسرے سے مصافحہ کروں گا اور انفرادی کوشش کروں گا. مدرسۃ المدینہ بالغان ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع اور نماز وغیرہ کی ترغیب دلاؤں گا انشاء اللہ الکریم. تو اے اسلامی بھائیوں، یہاں اجتماع میں آنے والے اسلامی بھائیوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والے اسلامی بہنوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو دنیا ہے یہ بظاہر پر رونق جگہ ہے، لیکن اس کا یہ ایک عیب ہے کہ یہاں کی ہر چیز کی کوئی نہ کوئی ایکسپائری ہے. آپ دیکھیں جتنی بھی چیز آپ لیتے ہیں اس پہ ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوتی ہے، اگر نہ بھی لکھی ہو تب بھی وہ خراب ہو جاتی ہے. چیز خراب نہ ہو تو بندہ تو ایکسپائر ہو ہی جاتا ہے. تو یاد رہے کہ عنقریب ایک دن ایسا آئے گا کہ جب دنیا کی تمام رنگینیاں ختم ہو جائیں گی اور دنیا کی خوبصورتی پر زوال آ جائے گا اور دنیا اجڑے ہوئے چمن کی طرح ویران ہو جائے گی. اور بڑے بڑے جو پہاڑ ہمیں نظر آتے ہیں یہ بکھر جائیں گے اور دھنی ہوئی روئی کی طرح پرواز کرتے ہوں گے. جس طرح روئی جب دھنتے تو وہ روئی اڑتی ہے نا، تو پہاڑ اس طرح اڑیں گے اور عالیشان محلات یہ ٹوٹ پھوٹ جائیں گے اور چمکتے دمکتے ہوئے ستارے یہ بھی اپنی جگہ چھوڑ دیں گے اور سورج اور چاند اس کی روشنی بھی مدھم پڑ جائے گی اور سمندر سلگائے جائیں گے اور زمین ایسے تھر تھرائے گی کہ کبھی نہ تھر تھرائی ہوگی اور اس وقت زمین اپنا بوجھ باہر پھینک دے گی اور عجیب سما ہوگا کہ حال یہ ہوگا کہ دودھ پلانے والی اپنے بچے کو بھول جائے گی اور ایسی تباہی مچے گی کہ الامان والحفیظ. اسی کو قیامت کا دن کہتے ہیں، اسی کو حسرت اور پشیمانی کا دن کہتے ہیں، اور اسی کو حساب کتاب اور سوال جواب کا دن کہتے ہیں، اسی کو زلزلے اور تباہی کا دن کہتے ہیں، اور اسی کو واقع ہونے اور دل دہلا دینے کا دن کہتے ہیں، اور اسی کو تھر تھرا دیے جانے اور الٹ دیے جانے کا دن کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس دن کی تیاری کرنے اور خوب خوب نیک اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے عاشقان رسول، قرآن کریم میں قیامت کو مختلف ناموں سے بیان کیا گیا ہے، اور قیامت کے تقریباً 100 سے زائد نام ہیں، یعنی 100+ نام ہیں۔ تو آئیے ان میں سے چند ایک نام سنتے ہیں۔ یوم قضا، فیصلے کا دن، یوم وزن، نامہ اعمال تولنے کا دن، یوم مشہود، حاضری کا دن، یوم خزی، بعض لوگوں کے لیے ذلت کا دن، یوم محاسبہ، حساب کا دن، یوم حسرت، پشتاوے کا دن، یوم عقیم، سخت دن، یوم حشر، جمع ہونے کا دن، یوم فضا، گھبراہٹ کا دن، یوم بعث، قبروں سے دوبارہ اٹھنے کا دن، یوم فتح، نامہ اعمال کھلنے کا دن، یوم میعاد، وعدے کا دن، یوم صیحہ، زلزلے کا دن، چنگھاڑ کا دن، یوم زجر، جھڑک کا دن، یوم حساب، حساب کا دن، یوم طلاق، ملاقات کا دن۔ یہ طلاق نہیں ہے، تو ان سے نہیں، یہ طلاق، تے لام الف قاف، طلاق، ملاقات کا دن، یوم تناد، پکار کا دن، یوم جمع، جمع ہونے کا دن، یوم تغابن، ہار کا دن، یوم فصل، فیصلے یا جدائی اور امتیاز کا دن وغیرہ۔ تو یا عاشقان رسول اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والے اسلامی بہنوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یاد رہے کہ قیامت پر ایمان رکھنا یہ ضروری ہے، کیونکہ یہ ہمارے بنیادی عقائد اور ضروریات دین میں سے، اور ضروریات دین اسلام کے وہ احکام ہیں کہ جن کو ہر خاص اور عام جانتے ہوں۔ جیسے اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت، کہ اللہ ایک ہے، اللہ ہے، ایک ہے، اسی نے یہ پوری کائنات بنائی ہے، اسی نے یہ پوری دنیا بنائی ہے، تو اللہ ایک ہے۔ ایک تو ایک ہے اور دوسرا ہے کہ ایک ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت، کہ اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کی ہدایت کے لیے مختلف قوموں کی طرف مختلف نبیوں کو بھیجا۔ اسی طرح نماز، یہ بھی ضروریات دین سے، کہ اسلام میں ایک عبادت ہے جسے نماز کہتے ہیں۔ اسی طرح روزہ، کہ اسلام میں ایک عبادت ہے جسے روزہ کہتے ہیں، اور رمضان کے روزے فرض ہیں۔ حج، صاحب استطاعت پر فرض ہوتا ہے۔ جنت، کہ جنت ہے، دوزخ یہ بھی ہے، یعنی یہ نہیں کہ جنت بعد میں تیار ہوگی یا بعد میں بنے گی یا دوزخ بعد میں بنے گی، ایسا نہیں، جنت اور دوزخ موجود ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ یعنی اگر ہمیں عقیدہ کیا ہے، جیسے کوئی بندہ سو رہا ہے، اس کو کسی نے اٹھایا نیند سے اور پوچھا، ابھی بتاؤ اللہ ہے؟ تو کہ جو نیند میں، ہاں ہاں ہے، اللہ بالکل ہے، اسی نے مجھے پیدا کیا ہے، تو فوری اس کی زبان سے نکلے، تو اس کو بولتے ہیں عقیدہ۔ کہ وہ بات کہ جو بالکل دل میں جمی بھی ہوتی ہے، اور جب بھی کوئی چوٹ لگتی ہے تو فوری منہ سے نکلتا ہے اللہ۔ ویسے تو ہم اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے خوشی کے موقع پر، हाँ बास लोग हैं जो याद करते हैं, उसका इनकार नहीं है, मगर मैं बात कर रहा हूँ जनरल कि वैसे हम याद नहीं करते। और रिवायतों में भी आता है कि जो बंदा खुशी के मौके पर अपने रब को याद नहीं करता, तो जब वो उस पर परेशानी होती है तो उस वक्त जब वो दुआ करता है तो फिर उसकी दुआ का फिर फल उसे नहीं मिलता। तो लिहाजा हमें चाहिए कि हम चाहे खुशी में हो या गमी में हो, तो हमें अपने रब तबारक व तआला को याद करते रहना चाहिए। कोई नेमत मिली, किसने दी? अल्लाह ताला ने। जब उसने दी तो अब उसका शुक्र अदा करना चाहिए। और यह भी कहा जाता है, उलमा फरमाते हैं, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि किसी भी नेमत की अगर सिक्योरिटी चाहिए तो अल्लाह तबारक व तआला का उस नेमत पर मिलने पर, जैसे वो नेमत मिली ना, अब बंदे को चाहिए कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर ले। अब जब वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेगा तो ये नेमत सिक्योर हो जाएगी, इसका तहफ्फुज़ हो जाएगा। जैसी तरह जैसा कि मैंने अर्ज़ की, नमाज, रोज़ा, हज, जन्नत वगैरह, दोज़क वगैरह, इसी तरह क़यामत में उठाया जाना कि भाई क़यामत आएगी तभी तो ये हमारे दरमियान ना, कि जैसे अगर कभी झगड़ा हुआ दो मुसलमानों का आपस में, दो कहते हैं ना ठीक है मैं यहाँ तो तुमसे नहीं पहुँच सकता, मैं देखना क़यामत के दिन मेरा रब तुमसे हिसाब लेगा। तो ये क्या है? ये एक अकीदे की अलामत है। क्या उसका ये नज़रिया है कि बिल्कुल ये मानता है कि क़यामत आएगी, कि ये इस हक बात को ये मानता है, जानता है कि मैं भी यही कहता हूँ, कि मेरा भी यही नज़रिया है कि जो हक बात है कि क़यामत आएगी, तो मैं भी ये कहता हूँ क़यामत आएगी। मगर अगर मुसलमान से इस तरह का झगड़ा हो, कोई बात हो, तो बंदे को उसको ये कहना नहीं चाहिए, दरगुजर से काम लेना चाहिए कि पता नहीं क़यामत के दिन हमारा क्या हाल होगा। अलबत्ता उसे ये कि समझाने के लिए, उसे खौफ खुदा दिलाने के लिए, उसे एक हयात दिलाने के लिए तो क़यामत का तस्करा बिल्कुल करना चाहिए कि देखो आप जो ये कर रहे हो जुल्म, तो कल भरोसे क़यामत मज़लूम जो है वो सुकून में होगा जबकि जालिम ये पकड़ में होगा। तो इस तरह की बातें वो कर सकते हैं, इसमें हरज नहीं है। पर ये है ना कि क़यामत के दिन मैं तुम्हारा गिरेबान पकड़ूंगा, मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, इसमें थोड़ा बचना चाहिए कि उसको हमारा क्या हाल होगा, कि अल्लाह हमें आफियत नसीब फरमाए। जो इसी तरह क़यामत उठाया जाना और हिसाब और किताब लेना वगैरह, तो ये जो मैंने बातें अर्ज़ की, इन पर ईमान लाए बगैर कोई मुसलमान नहीं हो सकता। अगर इनमें से जो मैंने बातें अर्ज़ की, इनमें से सिर्फ अगर कोई एक बात का भी इनकार अगर कर देता है कि मैं सारी बातें मानता हूँ, सिर्फ एक बात नहीं मानता कि क़यामत नहीं आएगी, तब भी उसे इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। अगर वो क़यामत को मानता है मगर वो कहता है कि मैं जो है वो फ़लाँ नबी की नबूवत को नहीं मानता, तब भी उसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं, कि हर नबी हक है, कि हर नबी पर हमारा ईमान है। अच्छा, इसी तरह हर किताब पर हमारा ईमान है, जो भी आसमानी किताबें इन सब पर हमारा ईमान है, कि किसी भी अगर किताब का इनकार किया, कुरान मजीद का इनकार किया, बल्कि एक आयत का भी इनकार किया, तब भी बंदा गया। खैर, तो चूंकि हमारा मौजू है क़यामत के हवाले से, और मुसलमान से ज़्यादा कि ये तस्वर है भी नहीं कि मुसलमान जो है वो क़यामत का इनकार करे या कुरान पाक की किसी आयत का इनकार करे। अच्छा, अब ये है सवाल, ये क़यामत कब आएगी? तो इसका जो हकीकी इल्म है ये तो अल्लाह तबारक व ताला और उसके अता से उसके हबीब अलैहिस्सलाम को इसका इल्म है ये क़यामत कब आएगी। लेकिन क़ुरान करीम में और अहादीस तय्यबा में क़यामत कायम होने की कई अलामात बयान फरमाई गई हैं, और उन अलामात का ज़ाहिर होना क़यामत के जल्द आने की निशानदही करता है। तो इंशाअल्लाह करीम आज हम क़यामत की अलामात के बारे में कुछ सुनेंगे। आइए सबसे पहले एक हदीस पाक सुनते हैं। मुसलमानों के दूसरे खलीफा हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि एक दिन हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास बैठे थे कि अचानक बिल्कुल सफ़ेद लिबास और निहायत स्याह बालों वाले एक शख्स आया। اور اس پر نہ کوئی سفر کا اثر تھا اور نہ ہی ہم میں سے اسے کوئی جانتا تھا. یعنی وہ اس حال میں آیا کہ ایک تو وہ اجنبی تھا کہ ہم اسے جانتے نہیں تھے, مگر اس پر سفر کے وہ اثرات بھی نہیں تھے. کہ بھائی ایک بندہ آتا ہے نا سفر سے تھکا ہوا آتا ہے, کوئی تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے یا کچھ اس طرح کی کیفیت محسوس ہوتی, تو ایسی کیفیت بھی نہیں تھی, ایسا کوئی اثر نہیں تھا. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور اس نے اپنے گھٹنے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک گھٹنوں سے ملا دیے اور اپنے ہاتھ زانو پر رکھ دیے اور وہ کہنے لگا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اسلام یہ ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, اور تو نماز قائم کرے, زکاة دے, رمضان کے روزے رکھے, اور طاقت ہو تو کعبۃ اللہ کا حج کرے. اس نے کہا, آپ نے سچ فرمایا. فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ ہمیں اس بات پر تعجب ہوا کہ وہ خود ہی سوال بھی کرتا ہے اور خود ہی اس کی تصدیق بھی کرتا ہے. اچھا, پھر اس شخص نے پھر اس نے کہا کہ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایمان یہ کہ تو اللہ کریم, اس کے فرشتوں, اس کی کتابوں, اس کے رسولوں, آخرت اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لائے. اس نے پھر کہا, آپ نے سچ فرمایا. پھر اس نے کہا, مجھے احسان کے بارے میں بتائیے. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تو اللہ پاک کی عبادت اس طرح کرے گویا تو اسے دیکھ رہا ہے, اگر تو اسے نہیں دیکھ سکتا تو وہ تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے. پھر اس نے عرض کی, مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے. تو فرمایا, جس سے قیامت کے بارے میں پوچھا گیا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. عرض کی, قیامت کی نشانیاں ہی بتا دیجئے. فرمایا, لونڈی اپنے مالک کو جنے گی اور تم دیکھو گے کہ ننگے پاؤں, ننگے جسم, مفلس اور بکریاں چرانے والے بلند و بالا گھروں کی تعمیرات میں ایک دوسرے پر فخر کرتے ہوں گے. پھر وہ شخص چلا گیا. مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کچھ دیر وہیں رکا رہا. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اے عمر, جانتے ہو وہ سائل کون تھا؟ تو میں نے کہا, اللہ کریم اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. تو فرمایا, وہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. توبوا الی اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو عاشقان رسول اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والے اسلامی بہنوں اور مدنی چینل کے ناظرین, بیان کردہ حدیث پاک میں سیکھنے کے لیے ہمارے لیے بہت کچھ ہے. آئیے اس حدیث پاک سے حاصل ہونے والے چند نکات سنتے ہیں. ہمیں جو پہلی بات سیکھنے کو ملی وہ یہ کہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام نوری مخلوق ہیں, یعنی فرشتے ہیں, بلکہ تمام فرشتوں کے سردار ہیں, سید الملائکہ ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا ہے. تو معلوم ہوا کہ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام بھی نور سے پیدا کیے گئے ہیں، اور نور ہونے کے باوجود حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام بشر یعنی آدمی بن کر آدمی کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور اس طرح تشریف لائے، اس طرح حاضر ہوئے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی انہیں نہ پہچان سکے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام نوری مخلوق ہونے کے باوجود بشر بن کر اس دنیا میں آئے ہیں، تو خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی نور ہونے کے باوجود بشر بن کر اس دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ حضور پر قربان، مجھے بتائیے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا چیز بنائی؟ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، اے جابر، بے شک بالیقین اللہ کریم نے تمام مخلوقات سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات نور علی نور ہے، مگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بشری صورت بھی عنایت ہوئی، جیسا کہ پارہ 16 سورہ کہف کی آیت نمبر 110 میں ارشاد ہوتا ہے، قل انما انا بشر مثلکم، تم فرماؤ ظاہر صورت بشری میں تو میں تم جیسا ہوں۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت مبارکہ کا انکار یہ کفر ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میری اور آپ کی طرح کے بشر نہیں، بلکہ افضل البشر ہیں۔ اور بشریت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بشریت کو نوازا، اور خود ارشاد فرماتے ہیں، ایکم مثلی، تم میں سے کون میری مثل ہے؟ اور نور مصطفیٰ کی شان میں کہ حدیث نور کے تحت شرح زرقانی علی المواہب میں کہ یہ جو ارشاد فرمایا کہ تیرے نبی کا نور اپنے نور سے پیدا فرمایا، یہ نور نبی کی عظمت اور اس کے انوکھا ہونے کا اظہار ہے۔ اور امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کیا خوب فرماتے ہیں، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا، اللہ 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 نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تجھ کو ذنورین جوڑا نور کا، اللہ 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 اللہ۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، اللہ 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 اللہ۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے عاشقان رسول اور مدنی چینل کے ناظرین، اس حدیث پاک سے جو ہمیں دوسری بات معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام جب بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے تو دو زانو ہو کر ہاتھ ران پر رکھ کر ادب کے ساتھ بیٹھ گئے۔ تو اس سے ہمیں بھی یہ درس ملتا ہے کہ جب کسی بڑے کی بارگاہ میں جائیں، چاہے وہ استاد ہوں، ٹیچر ہوں، چاہے وہ کوئی عالم دین ہو، چاہے وہ کوئی مفتی صاحب ہو، پیر و مرشد ہو یا والد صاحب ہو، تو ہمیں بھی ادب اور تعظیم کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ مگر افسوس کہ آج کی ہماری نئی نسل اس طرح کے آداب سے بہت دور ہوتی جا رہی ہے کہ بڑوں سے کیسے بات کی جاتی ہے، بڑوں کے سامنے اٹھنے بیٹھنے میں کن آداب کو پیش نظر رکھنا چاہیے اور کون سی بات بڑوں کے سامنے خلاف ادب ہے وغیرہ وغیرہ۔ ان باتوں سے آج کی نئی نسل ہی کیا بلکہ جو بڑے ہیں وہ بھی دور دکھائی دیتے ہیں۔ تو لہذا والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی بچپن ہی سے اچھی تربیت کریں، اور یاد رہے کہ والدین پر اولاد کے جو حقوق ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اولاد کی اچھی تربیت کریں، انہیں اسلامی اخلاق اور آداب سکھائیں۔ اور اس کی تفصیلی معلومات کے لیے مکتبۃ المدینہ کا ایک رسالہ ہے اولاد کے حقوق، اور ایک اور رسالہ ہے تربیت اولاد۔ تو یہ جو دونوں رسالے ہیں آپ مکتبۃ المدینہ سے حتیتاً حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر مکتبۃ المدینہ پہ یہاں موجود نہیں یا آپ جو ہے وہ یہ نہیں لے سکتے رسالے، تو دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے www.dawataislami.net، اس ویب سائٹ سے آپ یہ رسالے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں پی ڈی ایف میں۔ اللہ کریم ہمیں ان رسالوں کی ہمیں ان رسالوں کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شریعت کے مطابق اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور اہم بات جو اس حدیث پاک سے ہمیں معلوم ہوئی وہ یہ کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کی عطا سے غیب جانتے ہیں، اور یہ بات بھی جانتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے سوال کیا کہ مجھے بتائیے کہ قیامت کب آئے گی۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہاں حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتحان یا اظہار عجز کے لیے تو سوال نہیں کر رہے، بلکہ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو قیامت کا علم ہے مگر اس کا اظہار نہ فرمایا۔ اور خیال رہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرے موقع پر قیامت کا دن بھی بتا دیا، مہینہ بھی بتا دیا اور تاریخ بھی بتا دی، اور فرمایا جمعہ کو ہوگی، دسویں تاریخ محرم کے مہینے کی ہوگی، یعنی عاشورے والے دن قیامت ہوگی۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ قیامت یوم عاشورہ یعنی محرم کے مہینے کی 10 تاریخ کو ہوگی، یہ حدیث پاک میں۔ اور پانچویں بات جو اس حدیث پاک سے معلوم ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ قیامت تو آئے گی مگر اس کے آنے سے پہلے کچھ نشانیاں اور علامتیں بھی ہیں کہ جو اس بات کی نشاندہی کرے گی کہ قیامت آنے والی ہے۔ اور اس حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی 2 نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1 کہ لونڈی اپنے مالک کو جنم دے گی، اور دوسری یہ کہ ننگے پاؤں برہنہ یعنی ننگے جسم والے مفلس اور بکریاں چرانے والے بلند و بالا گھروں کی تعمیرات میں ایک دوسرے پر فخر کرتے ہوں گے۔ انشاءاللہ الکریم ان 2 نشانیوں کے بارے میں ہم وضاحت کے ساتھ سنیں گے، اور ان علامات کے علاوہ بھی احادیث طیبہ میں قیامت کی کئی اور علامات بھی بیان کی گئی ہیں کہ بارے شریعت میں احادیث طیبہ کی روشنی میں قیامت کی کئی علامات ذکر کی گئی ہیں۔ آئیے ہم اسے ان میں سے کچھ سنتے ہیں. علم اٹھ جائے گا, یہ بھی قیامت کی علامت ہے, علامتوں میں سے ایک علامت ہے, یعنی علماء اٹھا لیے جائیں گے. اب جب کوئی عالم نہ رہے گا تو لوگ بامر مجبوری جاہلوں کو مقتدا بنا لیں گے, جاہلوں کو اپنا پیشوا بنائیں گے اور پھر ان سے دینی مسائل پوچھیں گے تو وہ بغیر علم فتوے دیں گے تو خود بھی گمراہ ہو جائیں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. جہالت کی کثرت ہوگی, بدکاری اور شراب خوری عام ہوگی, مرد کم ہوں گے اور عورتیں زیادہ, یہاں تک کہ ایک مرد کی سرپرستی میں 50 عورتیں ہوں گی. مال کی کثرت ہوگی, دین پر قائم رہنا اتنا دشوار ہوگا جیسے مٹھی میں انگارا لینا. وقت میں برکت نہ ہوگی, یہاں تک کہ سال مہینے کی طرح اور مہینہ ہفتے کی طرح اور ہفتہ دن کی طرح اور دن ایسا ہو جائے گا کہ جیسے کسی چیز کو آگ لگی اور جلد بھڑک کر ختم ہو گئی. زکات دینا لوگوں پر ایسا مشکل ہوگا کہ اسے معاذ اللہ تاوان سمجھیں گے. علم دین پڑھیں گے مگر دین کے لیے نہیں. مرد اپنی عورت کا فرما بردار ہوگا, ماں باپ کی نافرمانی کرے گا, اپنے احباب سے اپنے دوستوں سے میل جول رکھے گا اور باپ سے جدائی رکھے گا. مسجد میں لوگ چلائیں گے, گانے باجے کی کثرت ہوگی, اگلوں پر لعنت کریں گے اور انہیں برا کہیں گے, اور ذلیل لوگ جن کو تن کا کپڑا پاؤں کی جوتیاں نصیب نہ تھی بڑے بڑے محلات میں فخر کریں گے. تو عاشقان رسول اور مدنی چینل کے ناظرین اور مجھے پردے میں رہنے والے یہاں سننے والے اسلامی بہنوں, ابھی جو ہم نے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں سنا تو قیامت کی کچھ نشانیاں ایسی ہیں کہ جو پوری ہو چکی ہیں, جبکہ کچھ نشانیاں ایسی بھی ہیں جو پوری ہونا رہتی ہیں. ایک نشانی چاند کا پھٹ جانا, یہ بھی ہے جو کہ پوری ہو چکی, اور اسے قرآن مجید میں بھی صراحت کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے. چنانچہ پارہ 27 سورہ قمر کی پہلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے, اقتربت الساعۃ وانشق القمر. ترجمہ کنز الایمان, پاس آئی قیامت اور شق ہو گیا چاند. تفسیر صراط الجنان میں اس آیت کریمہ کے تحت ہے کہ قیامت کے نزدیک ہونے کی نشانی ظاہر ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزے سے چاند دو ٹکڑے ہو کر پھٹ گیا, اور چاند کا دو ٹکڑے ہونا جس کا اس آیت میں بیان کیا گیا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روشن معجزات میں سے ہے. کیونکہ یہ کب ہوا تھا کہ جب کفار نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اس بات کا تقاضا کیا تھا, کیونکہ کفار جو تھے وہ جو ایمان نہیں لاتے تھے وہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی ساحر کہتے, کبھی جادوگر کہتے, کبھی کیا کہتے, کبھی کیا کہتے. تو انہوں نے سوچا کہ چلو جادو جو ہے نا تو زمین پر اس کا اثر ہوتا ہے, آسمان پر کہاں سے ہوگا. تو اب انہوں نے جو ہے وہ یہ تقاضا کیا کہ اگر آپ نبی ہیں نا تو چاند کے دو ٹکڑے کر کے بتائیں. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کہ جب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کا بچپنا تھا تو یہی چاند ان کا کھلونا تھا, کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام انگلی اٹھاتے تو چاند ادھر سے ادھر ہو جاتا اور چاند ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دل بہلاتا تھا. تو جن کی بچپن میں یہ شان ہو تو اعلان نبوت کے بعد کیا شان ہوگی. چنانچہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کر دیے, ایک ٹکڑا ادھر گرا دوسرا ٹکڑا ادھر, اور یہ مناظر کئی ممالک میں بھی دیکھا گیا ہے. اور سیرت مصطفیٰ جو کتاب ہے اس میں آپ کو یہ ملے گا کہ فلاں ملک میں اس وقت کیا وقت ہو رہا تھا اور اس وقت یہ معجزہ جو لوگوں نے دیکھا. تو لہذا قیامت کی یہ نشانی, ایک یہ نشانی یہ پوری ہو گئی. اچھا, ہم نے قیامت کی ایک نشانی یہ بھی سنی کہ لونڈی مالک کو جنے گی, حدیث پاک ہم نے سنا نا. تو علماء کرام نے اس فرمان مصطفیٰ کی وضاحت بیان کی ہے کہ ہمارے معاشرے کے ماحول کے مطابق جو وضاحت ہے وہ یہ کہ لوگ اپنی حقیقی ماں کے ساتھ لونڈیوں, ملازمہ یا خادمہ جیسا سلوک کریں گے اور ماں کو لونڈیوں کی طرح رکھیں گے, ماں کی نافرمانی کریں گے, ماں کی حق تلفی کریں گے, ماں کو تکلیف پہنچائیں گے, اور حال یہ ہو جائے گا کہ اولاد اپنی ماں کے ساتھ آقا کی طرح کا برتاؤ کرے گی. اور آج یہی حالات ہمارے سامنے. مفتی احمد یار خان نئی بھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس فرمان عالی کا مطلب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یعنی لونڈی مالک کو جنے گی, یعنی اولاد نافرمان ہوگی, بیٹا ماں سے ایسا سلوک کرے گا جیسے کوئی لونڈی سے سلوک کرتا ہے. تو اب مطلب یہی ہوا کہ گویا ماں اپنے مالک کو جنے گی. تو اے اسلامی بھائیو, اے عاشقان رسول, آج اگر ہم اپنے اطراف میں نظر دوڑائیں تو یہ حقیقت منہ چڑھاتی نظر آئے گی کہ ہمارے معاشرے میں ایک تعداد ہے جو والدین بالخصوص ماں کے ساتھ بہت برا سلوک کرتی ہے, اور آج ایک تعداد ہے کہ جو ماں پر شیر کی طرح دھاڑتی نظر آتی ہے اور ماں کے سامنے غراتی نظر آتی ہے, اور بعض نادان تو ایسے ہیں کہ جو ماں کو گالیاں تک بکتے ہیں, اور کچھ بد نصیب ایسے بھی ہیں کہ جو اپنی ماں پر ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں. جیسے کہ آئے روز اس کی خبریں آتی رہتی ہیں, اور بعض اوقات اخبارات کے ذریعے بھی پتہ چلتا ہے, بعض اوقات میڈیا پہ بھی یہ باتیں آتی ہیں, اور آج کل تو ویسے سوشل میڈیا کا دور ہے کہ کوئی بد نصیب باپ اپنی ماں کو مار رہا ہوتا ہے تو برابر والا اس کی ویڈیو بنا لیتا ہے اور یہ وائرل کر دیتا ہے. تو ایسی ویڈیوز یہاں موجود ہیں. اللہ کریم ہمیں اپنے ماں کا ادب کرنے کی توفیق دے, ہمیں ماں کا ادب نصیب فرمائے. کہ یاد رہے کہ ماں یہ اللہ تعالیٰ کا ایک انمول تحفہ ہے. ماں کا مقام قرآن و حدیث میں جو بیان ہوا ہے کہ ماں کا فرما بردار اللہ پاک اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا پانے میں کامیاب ہو جاتا ہے, یہ ماں کا فرما بردار کے بارے میں. اور اگر زندگی بھر بھی ماں کی خدمت کی جائے تب بھی ماں کے احسانات کا بدلہ چکایا نہیں جا سکتا, کیونکہ ماں وہ ہستی ہے جو اپنے خون جگر سے اپنی اولاد کو پالتی ہے, ماں وہ ہستی ہے جو اپنی اولاد کے آرام کی خاطر اپنا چین اور سکون قربان کرتی ہے, ماں وہ ہستی ہے جو خود تو گرمی برداشت کرتی ہے مگر اپنی اولاد کو اس تکلیف سے بچانے کی کوشش کرتی ہے, ماں وہ ہستی ہے جو اولاد کی خاطر سردیوں کی ٹھنڈی اور لمبی راتیں جاگ کر گزار دیتی ہے, ماں وہ ہستی ہے جو اپنی خواہشات قربان کر کے اپنی اولاد کی خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کرتی ہے, ماں وہ ہستی ہے جو اپنے منہ کا نوالا بھی اولاد کے منہ میں دے کر خوش ہو جاتی ہے اور خود اپنے آپ کو بھوکا رکھتی ہے, اور ماں وہ ہستی ہے جو شوہر کی وفات کے بعد بھی اولاد کو در بدر بھٹکنے نہیں دیتی اور کبھی برتن دھو کر لوگوں کے گھروں میں, کبھی لوگوں کے گھروں کی صفائیاں کر کے اپنی اولاد کا پیٹ پالتی ہے, اور ماں وہ ہستی ہے کہ جو معذور اور لاچار اولاد تک کو بھی بے سہارا نہیں چھوڑتی, اور ماں وہ ہے کہ جو نافرمان اولاد کو بھی اپنے سایہ شفقت سے محروم نہیں کرتی. یعنی جو باپ کو مارتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، اتنا کچھ برا بھلا کہتا ہے، اگر اس نالائق بیٹے کو بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ماں کو تکلیف ہوتی ہے. اور اگر وہی نالائق بیٹا اگر ماں سے معافی مانگ لے تو ماں چند قدم نہیں 100 قدم آگے بڑھ کر اسے گلے لگاتی ہے اور اسے معاف کرتی ہے.
کہ عاشقان رسول ماں کی خدمت کیجئے، ماں کو راضی کیجئے، ماں کو کبھی تکلیف مت پہنچائیے اور ماں کو کبھی دکھی مت کیجئے اور ماں سے کبھی بھی جھگڑا مت کیجئے اور ماں سے کبھی اونچی آواز میں بات بھی مت کیجئے اور ماں کی قدر کیجئے. اور ماں یا باپ ان میں سے اگر کوئی ناراض ہے تو فوراً انہیں راضی کیجئے. اور یاد رہے کہ ماں جیسی بھی ہو ماں ماں ہی ہوتی ہے، کہ ماں کے حقوق سے آزاد ہو جانا ممکن ہی نہیں. آئیے ایک حدیث کے پاس سنتے ہیں. کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ خاتم النبی جین میں عرض کی کہ ایک راستے میں ایسے گرم پتھر تھے کہ اگر گوشت کا ٹکڑا ان پر ڈالا جاتا تو کباب ہو جاتا. میں اپنی ماں کو گردن پر سوار کر کے 6 میل تک لے گیا ہوں. 6 میل یعنی تقریباً 9.5 کلومیٹر تک میں لے گیا ہوں. کیا میں ماں کے حقوق سے فارغ ہو گیا ہوں؟ وہ سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ کیا میں ماں کے حقوق سے فارغ ہو گیا ہوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے پیدا ہونے میں درد کے جس قدر جھٹکے اسے اٹھائے ہیں شاید یہ ان میں سے ایک جھٹکے کا بدلہ ہو سکے. پھر عاشقان رسول اس روایت سے ہمیں یہ درس مل رہا ہے کہ والدین بالخصوص ماں کے ساتھ احسان و بھلائی والا سلوک کیا جائے اور ہمیشہ ان کی اطاعت بھی کی جائے. لیکن یاد رہے کہ گناہ کے کاموں میں والدین کی بھی اطاعت نہیں کی جائے گی. مثلا اگر وہ نماز پڑھنے سے منع کریں، گاڑی منوانے کا کہیں، تو ان باتوں میں والدین کی اطاعت نہیں کی جائے گی. کیونکہ حدیث پاک میں لا تعد لاحد فی معصیۃ اللہ انما الطاعۃ فی المعروف، یعنی اللہ تعالی کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں، فرما برداری صرف نیک امور میں ہے، نیک کاموں میں. لہذا گناہ کے علاوہ ہر کام میں ان کی اطاعت کی جائے گی. منقول ہے کہ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم،
والدین کا اپنی اولاد پر کیا حق ہے؟ فرمایا، ہوا جنتوں کا ہوا ناروں کا، یعنی وہی تیری جنت اور تیری دوزخ ہیں. تو یا عاشقان رسول اور مدنی چینل کے ناظرین، اگر ہم بھی اپنے والدین کو راضی رکھنا چاہتے ہیں تو یقیناً یہ سبھی چاہتے ہوں گے. اگر کوئی نہیں چاہتا تو وہ اپنی چاہت پر افسوس کرے، اپنے نہ چاہنے پر. تو عاشقان رسول ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی اچھی صحبت اختیار کریں کہ جہاں ماں باپ کا ادب اور احترام سکھایا جاتا ہو، جہاں ماں باپ کی تعظیم و توقیر کرنا سکھایا جاتا ہو، جہاں ماں باپ کے سامنے اف کرنے سے بھی بچنے کی ترغیب دی جاتی ہو. اف کرنا کسے کہتے ہیں؟ جیسے اولاد بیٹھی ہوئی ہے، جیسے کوئی بیٹھا ہوا ہے اور ماں نے کہا بیٹا یہ کام کر دو، اب بیٹے نے کہا اف چلو کرتا ہوں، تو یہ اف کہنے سے بھی ہمیں منع کیا گیا ہے. تو الحمدللہ الکریم اس پرفتن دور میں دعوت اسلامی کا دینی ماحول آپ کے سامنے ہے جو کہ ہمیں ماں باپ کا ادب سکھاتا ہے، ہمیں ماں باپ کا احترام سکھاتا ہے، ہمیں نیکیاں کرنے کا ذہن دیتا ہے، ہمیں گناہوں سے بچنے کا ذہن دیتا ہے، ہمیں بڑوں کا ادب سکھاتا ہے۔ جہاں ہمیں بڑوں کا ادب سکھاتا ہے، چونکہ ہمارا دین اسلام ہے نا، جہاں اسلام ہمیں بڑوں کے ادب کا درس دیتا ہے تو وہیں بچوں پر شفقت کا بھی درس دیتا ہے۔ جہاں اسلام اولاد کو والدین کا ادب و احترام سکھاتا ہے، والدین کے حقوق سکھاتا ہے، وہیں اسلام والدین کو اولاد کے حقوق دیتا ہے کہ اولاد کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، اولاد کو اولاد کی تربیت کس طرح کرنی ہے۔ اگر نابالغ بچہ مانگے کھانے کو، جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا بعض اوقات کہ بعض لوگ جو ہے وہ رمضان میں زبردستی روزہ رکھواتے ہیں، جو نہ سمجھ بچہ ہے، اب اسے روزہ رکھواتے ہیں بیچارے کو، پورا دن جو کچھ کھانے پینے نہیں دیتے، اب یہ بیچارہ بھوک سے اب یہ مانگ رہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ بچہ اگر یہ مانگے تو اسے دینا واجب ہے، وہ تو ویسے مکلف نہیں ہے، نابالغ ہے۔ البتہ ہم یہ کریں گے کہ جیسے روزہ رکھوانا شروع کریں گے، اب اگر یہ مانگے تو اسے دے دو کھانے کا، دوسرے دن روزہ رکھا اس نے مانگا، ٹھیک ہے دے دیں، آہستہ آہستہ اس کا ذہن بن جائے گا کہ روزہ بھی کوئی چیز ہے، جب بڑا ہوگا تو پھر خود ہی رکھے گا، چونکہ ماں باپ اگر روزہ رکھتے ہوں گے تو اولاد بھی رکھے گی، ماں باپ اگر نماز پڑھتے ہوں گے تو اولاد بھی پڑھے گی، ماں باپ جو اچھے کام کرتے ہوں گے تو اولاد وہ اچھے کام کرے گی، ماں باپ اگر غلط کام کرتے ہوں گے تو اولاد ان کے پیچھے چلے گی۔ اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے، باپ سگریٹ پی رہا ہوتا ہے، بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور باپ بچے کو منع کرتا ہے تم مت پینا، تو بچہ یہاں سوچتا ہے، کنفیوز ہوتا ہے کہ یار یہ کیا ہے، کہ اگر یہ چیز غلط ہوتی تو میرا باپ یہ نہ کرتا، میرا باپ تو اچھا ہے۔ بچہ ذرا باپ کو اچھا ہی بولے گا، بالکل اچھا بولنا چاہیے، اور سگریٹ پینا جو ہے شرن ناجائز بھی نہیں ہے۔ تو اب کیا ہے کہ جب یہ اولاد کو باپ منع کرتا ہے کہ تم مت پینا، اب یہاں بچہ تھوڑا کنفیوز ہوتا ہے، تو یہاں میں عرض کروں گا ان بچوں سے کہ دیکھیں سگریٹ پینا جائز ہے، باپ اگر کوئی ایسا کام کرے اور اگر آپ کو روکے تو آپ ان کی اطاعت کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ بعض اوقات بڑے وہ کام کرتے ہیں جو بچوں کو سمجھ نہیں آتی، تو بعض اوقات ایسا معاملہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے بچہ ہے وہ اگر سامنے دیکھے گا تو اسے صرف سامنے کا نظر آئے گا، باپ اگر دیکھے تو اسے دور کا بھی نظر آئے گا، تو یہ فرق ہے۔ اور اس فرق کو لے کر جو ہے نا وہ اولاد کو بھی چلنا ہے اور باپ کو بھی چلنا ہے، کہ اگر اولاد کوئی غلطی کر دے، کوئی سی بھول کر دے تو باپ اسے مارے نہیں، رکھ کے تھپڑ نہ مارے، کہ باپ یہاں یہ ذہن بنائے کہ اس بیچارے کی نظر کا قصور ہوگا، کہ چونکہ میں بڑا ہوں میں وہاں تک دیکھ رہا ہوں، اس بیچاروں کو نظر ہی نہیں آ رہا، اس نے یہ بھول کر دی، تو سمجھائے اسے، کہ سمجھاؤ، کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے، پہلے سمجھائے، اسے تربیت کرے۔ اب ڈائریکٹ اگر بچے کو مار بھی دے گا تو یہ بچہ جو ہے وہ دل میں رکھ لے گا۔ اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بچے کو پتہ ہی نہیں ہوتا میں نے غلطی کیا کی ہے، اور باپ جو ہے وہ ٹھونک دیتا ہے اسے، تو یہ تو بالکل غلط ہے کہ بچوں کو چہرے پہ مارنے کی بھی شریعت میں اجازت نہیں ہے، کہ یہ بھی گناہ ہے کہ چہرے پر نہیں مار سکتے، اور شدید مار بھی نہیں مار سکتے، تو یہ اسلام نے منع کیا ہے، چونکہ اسلام نے اولاد کے حقوق رکھے ہیں۔ تو آئیے عاشقان رسول دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، کہ آپ کو دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ایسے آپ کو کثیر ایسے آپ کو لوگ ملیں گے جو دعوت اسلامی میں آنے سے پہلے اپنے والدین کے ساتھ بد سلوکی کرتے تھے، انہیں گالیاں تک بکتے تھے، برا بلا کہتے تھے، ان کی نافرمانیاں کرتے تھے، اور ان کے والدین ان سے ڈرتے تھے، دروازہ بجا اور یہ آ گیا، اب بس خیر نہیں ہے چلو، یعنی والدین کی یہ حالت ہوتی تھی۔ جبکہ جب وہی لوگ دعوت اسلامی میں آ گئے، دینی ماحول سے وابستہ ہوئے، تب والدین کو ان کا انتظار ہوتا ہے، اب وہ اگر آتے ہیں تو والدین خوش ہوتے ہیں، اور جب وہ کہیں بیٹھے ہو، وہ اولاد بیٹھی بھی ہو، اور اگر والدین آئے تو وہ اولاد کھڑی ہو جاتی ہے ان کی تعظیم کے لیے۔ الحمدللہ کریم، دعوت اسلامی جو نا یہ ایسا انقلاب برپا کر دیتی ہے۔ تو امیر علیہ سنت نے ہمیں اپنی اصلاح کے لیے، کیونکہ امیر سنت نے ہمیں ایک مدنی مقصد دیا ہے نا، کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، جو دعوت اسلامی کا مقصد دیا گیا ہے، تو اپنی اصلاح میں بھی سب کچھ آ گیا، اور بندے کو اپنی اصلاح بھی کرنی ہے، اور دنیا بھر کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کا بھی ذہن رکھنا چاہیے. تو امیر سنت نے ہمیں 72 نیک اعمال دیے ہیں, 72 کوشچن دیے ہیں. تو ان میں ایک عمل والدین کی اطاعت کا بھی ہے, آپ جناب سے بات کرنے کا بھی ہے. تو جب آپ ان نیک عمل پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ القریب آپ کی زندگی میں ایک بہترین انقلاب آئے گا, اور ان نیک عمل کا رسالہ مکتبۃ المدینہ سے جو ہدیتاً حاصل کر سکتے ہیں. اگر رسالہ موجود نہیں یا رسالہ آپ رکھنا نہیں چاہتے تو اسمارٹ فون تو آج کل تقریباً لوگوں کے پاس ہے, کہ اس کے بغیر گزارا نہیں, کہ ہماری زندگی کا حصہ بھی بن چکا ہے. یہ فون تو البتہ حصہ ہے, تقریباً اسمارٹ فون بھی حصہ بن گیا, چونکہ اس میں جو واٹس اپ وغیرہ ہے اسی کے ذریعے کاروبار وغیرہ بھی ہوتا ہے. تو یوں ہماری یہ زندگی کا حصہ بن چکا ہے. تو ایک حصہ آپ نیک عمل کو بھی بنا دیں, کہ آپ جو اپنے اسمارٹ فون میں نیک عمل جو اس کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں, اور روزانہ جو وہ اس کا جائزہ لیں, اپنا محاسبہ کریں, کہ جب آپ اپنا محاسبہ کریں گے کہ آج میں نے کون سے اچھے کام کیے اور کون سے میں نے غلط کام کیے, کون سے کام مجھے نہیں کرنے تھے وہ میں نے کر ڈالے, اور کون سے کام جو مجھے کرنے تھے وہ میں نے چھوڑ دیے. اور جب اپنا محاسبہ کریں گے, اپنا جائزہ لیں گے, تو انشاءاللہ الکریم آپ کے عمل میں ترقی ہوگی. چونکہ اگر بندہ کاروبار میں اگر حساب کتاب رکھتا ہے, اپنا اکاؤنٹ کرتا ہے, تو اب اسے پتہ چلتا ہے کہ میں نے کیا کھویا اور کیا پایا. اگر حساب کتاب نہیں رکھتا, خرچہ کرتا جاتا ہے, تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتا ہے کہ مال بھی گیا, پیسے بھی گئے, سب کچھ گیا. تو حساب کتاب اپنا رکھنا ضروری ہے. تو کاروبار میں حساب کتاب جب ضروری ہے تو اپنے عمل میں تو اس سے زیادہ ضروری ہے. اور کاروبار میں بالکل حساب کتاب ہونا چاہیے, کہ سال میں ایک بار تو حساب ہونا چاہیے لازمی, تاکہ ہم زکوٰۃ کا حساب کر سکیں. یہ تو ضروری ہے نا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے عاشقان رسول, ہم نے سنا قیامت کی علامات کے بارے میں. اب چونکہ علامات تو اور بھی تھیں, کہ جن میں نمازیں چھوڑ دینا, نماز قضا کر دینا, یہ بھی جو وہ احادیث سے ثابت ہے کہ لوگ ایک وقت آئے گا کہ لوگ نمازیں چھوڑ دیں گے قرب قیامت میں, گانے باجے سنیں گے. تو خیر چونکہ وقت قلیل ہے, بیان کا بھی وقت جو ہے وہ پورا ہوا چاہتا ہے, تو میں یہی عرض کروں گا کہ آپ جو ہے وہ جو دعوت اسلام کی جو کتابیں ہیں نا, جو مکتبۃ المدینہ ہے, اس کی کتابیں پڑھیں. اس طرح امیر سنت کے بعض رسالے بھی ہیں, پل صراط کی دہشت بھی ہے, قیامت کا امتحان بھی ہے, قیامت کی نشانیاں بھی ہے. تو یہ رسالے آپ پڑھیں, کہ چونکہ ہمارا قیامت اور ایمان ہے تو اس کے بارے میں معلومات بھی ہونی چاہیے. اور چونکہ قیامت کا جب ہمارے ذہن میں ہوگا نا احساس کہ نہیں قیامت آئے گی, قیامت ہے, تو اب کیا ہے کہ جب یہ احساس دل میں ہوگا تو اب نیکیاں کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا, فرائض پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا, گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان ہوگا. کہ جب بھی بندے کے دل میں خیال ہے کہ میں گناہ کروں تو نہیں قیامت آئے گی, قیامت کے دن کیا ہوگا, ابھی تو میں چھپ کر گناہ کر لوں, قیامت کے دن سب کے سامنے اگر بھانڈا پھوٹ گیا تو کیا ہوگا. تو یہ خوف ہونا چاہیے قیامت کا. تو لہذا ہمیں قیامت کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک تو یہ کہ مطالعہ بھی کریں, اور دوسرا یہ کہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں. تو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے کا جو بہترین ذریعہ ہے نا, وہ ایک یہ بھی ذریعہ ہے کہ اس کا ہے مدرسۃ المدینہ بالغان, کہ اس میں جو ہے وہ بندہ داخلہ لے لے, اور ایک ہفتہ وار اجتماع میں شرکت. مدرسۃ المدینہ بالغان کیا ہے کہ تقریباً 35 سے 40 منٹ کا یہ اس کا ڈیوریشن ہے, 35 to 40 منٹس اس کا ڈیوریشن. اس میں کیا ہے کہ صحیح مخارج کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا سکھایا جاتا ہے, کہ قرآن پاک پر ہمارا ایمان ہے, اور قرآن ایسی کتاب ہے کہ جو 1400 سال ہو گئے ابھی تک اس میں ایک حرف کی بھی تبدیلی نہیں ہوئی, اور نہ ہی کوئی کر سکتا ہے. کیوں کہ اس کا ذمہ اللہ تبارک و تعالی نے خود لیا ہے. اور یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کو یاد کرنے والے آپ کو بے شمار ملیں گے. دیکھیں بے شمار جو ہم کہتے ہیں نا بعض اوقات کہ بے شمار لوگ تھے, بے شمار جو ہے وہ دن گزر گئے, تو یوں اگر حساب ہم لگائیں بے شمار لوگ تو بندہ گنتی کر سکتا ہے, ان کو شمار کر سکتا ہے. مگر چونکہ بے شمار جو ہے یہ ایک لفظ کثرت پر بولا جاتا ہے, کہ جب لوگ زیادہ ہوں تو انہیں بے شمار بھی کہا جاتا ہے. جیسے کسی کو آپ نے چند مرتبہ سمجھایا, 3-4 بار سمجھایا, تم کہتے ہیں نا 200 بار سمجھایا. इससे ज्यादा अगर समझाया तो सैकड़ों बार समझाया फिर भी समझता ही नहीं है, हजारों बार समझाया इसे समझता ही नहीं है, कहते हैं ना। तो ये बाजू का अंदर कसरत बोले जाते हैं। ये जो मैंने मिसाल अर्ज की इनमें तो शुमार करना मुमकिन है, मगर पूरी दुनिया में इस वक्त कितने हाफिज हैं कुरान पाक के, ये शुमार हम नहीं कर सकते कि मुसलमान कहां कहां आबाद है और कितने बच्चे हाफिज हैं, ये हम शुमार नहीं कर सकते। तो कोई है ऐसी किताब कि जिसके बेशुमार अफराद याद करने वाले हों? कोई है ऐसी किताब के जो बेशुमार अफराद को याद हो, बेशुमार अफराद के सीनों में हो? कोई है ऐसी किताब? कोई नहीं। इस किताब का चौथाई भी नहीं मिलेगा कि जो हर्फ पर हर्फ इतने लोग याद रख कर सकें। तो यह भी कुरान पाक का मौजजा है कि हमारा बच्चा बच्चा इसे हर्फ पर हर्फ याद कर लेता है, और जबर जर पेश कहां जबर कहां पेश ये सब याद कर लेता है। मगर यह देखे कि हमारा बच्चा बच्चा तो याद कर ले मगर हम उसे देख कर भी ना पढ़ सकें, तो यह अफसोस का मकाम है। अब हो सकता है किसी को वसवसा है कि हम तो पढ़ना जानते हैं, तो याद रहे कि ये अरबी किताबें इकराउल कुराना बिलहौन अरब हदीस पाक है कि कुरान को अरबी लबो लहजों में पढ़ो। ये अरबी है ना, अरबी में नाजिल हुआ तो इसे हमें अरबी ही में पढ़ना पड़ेगा। जैसे हा और हा में फ़र्क, ता और तो में फ़र्क, जैसे मैंने अर्ज़ किया ना कि वो तलाक था, तलाक नहीं है कि अगर क्या मतलब योम तलाक भी कहा गया ना, योम तलाक, तो ता और तो में फ़र्क है, आइन और अलीफ में फ़र्क है कि अच्छा हा और हा जैसे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो अलहम्द और अलहम्द दोनों में फ़र्क है, माना तब्दील हो जाएगा। नमाज हम पर फ़र्ज़ है और नमाज के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरकतें हैं, इसकी बेशुमार बरकतें हैं कि नमाज से रोज़ी में बरकत होती है, नमाज अंधेरी कब्र का चराग है, नमाज से बीमारियाँ दूर होती हैं, नमाज बुरी बातों और बेहयाई से बचाती है, नमाज जो है वो दुआ की कबूलियत का सबब है कि नमाज से दुआएँ कबूल होती हैं। मगर हमारे यहाँ लोग सोचते हैं कि हमारी दुआएँ कबूल क्यों नहीं, हम तो नमाज भी पढ़ते हैं, हम क्यों बीमार रहते हैं, हम पर क्यों परेशानी आती है, हमारी रोज़ी में बरकत नहीं है। तो उनको देखना चाहिए कि वो जो नमाज पढ़ते हैं वो सही पढ़ते हैं या गलत, ये देखना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो है वो दुनियावी चीज़ें तो सीखी हैं, गाड़ी कैसे चलानी है सीख कर चलाते हैं ना, अगर बगैर सीख के चलाएंगे तो फिर खुद भी मरेंगे और दूसरों को भी मारेंगे। सेना बंदा कारोबार करता है तो भी सीख कर करता है, लोगों से मशवरे करता है, अगर कहीं नौकरी करता है तो वहाँ क्या क्या मामला है, क्या क्या करना है उसके बारे में सीखता है, फिर वो अपना काम चलाता है। तो इन बातों में कोई हर्ज नहीं, कारोबार बंदा करे जाहिर है बिल्कुल, बल्कि फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया था कि हमारे बाजार में सिर्फ वही आए कि जो दीन में फकी हो, तो कारोबार करना कारोबार करे बंदा दीन इस्लाम के मुताबिक करे, इसमें झूठ ना बोले, धोखा ना दे, अपनी जो है वो कीमत खरीद जो है वो कम बताकर उसे धोखा ना दे, उसे ज़्यादा पैसे ना ले कि अब इसकी रोज़ी में मसला हो जाएगा, झूठ बोलेगा उसकी रोज़ी में मसला हो जाएगा, सच बात करे। तो खैर मैं अर्ज़ कर रहा था मदरसतुल मदीना बालिगान के हवाले से कि इसमें जो है वो सही मखारिज के साथ कुरान पाक पढ़ना सिखाया जाता है। अच्छा, इसके साथ साथ जो है वो सही तरीके से नमाज पढ़ना भी सिखाई जाती है, इसके अलावा जो है वो मुख्तलिफ दुआएं भी याद कराई जाती हैं कि सोने से पहले क्या दुआ पढ़नी है, सितारों को देख के क्या दुआ पढ़नी है, उठने के बाद क्या दुआ पढ़नी है, खाने से पहले क्या दुआ पढ़नी है, इसी तरह जो है वो मुख्तलिफ सुन्नतें और आदाब भी सिखाए जाते हैं। तो अल्लाह करीम हमें खूब से खूब कुरान पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाही खातम नबीयीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
सदा रहे सलामत तुझ पर हो रब की।